बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है, और तुम्हारा खुदा बस एक है, इसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही रहमान भी है और वही रहीम भी है। बेशक ज़मीन व आसमान की खलकत, रोज़ो शब की रफ्त आमद, उन कश्तियों में जो दरियाओं में लोगों के फ़ायदे के लिए चलती हैं, और उस पानी में जिसे खुदा ने आसमान से नाजिल करके उसके ज़रिए मुर्दा ज़मीनों को ज़िंदा कर दिया है, और उसमें तरह तरह के चौपाए फैला दिए हैं, और हवाओं के चलाने में और आसमानों ज़मीन के दरमियान मुसख़र किए जाने वाले बादल में साहिबान अक़ल के लिए अल्लाह की निशानियां पाई जाती हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیات 163 تا 164 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹوے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ ہفتہ بسیط کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، اور دریچے ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اور آئیے آج کے پروگرام میں سب سے پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے تہران بیجنگ تعلقات ایٹمی معاہدے کے بارے میں مذاکرات اور ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ یورپی مثلث یا ایٹمی سمجھوتے کے رکن 3 یورپی ممالک نے ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد سے متعلق ہونے والے ویانا مذاکرات میں نیک نیتی سے شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم ڈیلروں کی ہڑتال کے نتیجے میں پورے ملک میں پیٹرول اسٹیشن بند ہونے سے شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن نے کہا ہے کہ قیام امن کی کوشش کا جھوٹا امریکی دعویٰ فریب اور دھوکہ ہے۔ اور انٹرنیشنل ملٹری ریسلنگ چیمپئن شپ کے ہیوی ویٹ مقابلے ایران نے جیت لیے ہیں۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ نے تہران بیجنگ تعلقات ایٹمی معاہدے کے بارے میں مذاکرات اور ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایران اور چین کے وزرائے خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور وانگ یی کے درمیان ہونے والی آن لائن ملاقات میں تہران بیجنگ اقتصادی تعاون کے معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے لازمی اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی اور یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں کا ذکر کیا، اور یہ بات زور دے کر کہی کہ تہران ایک اچھے سمجھوتے کے حصول کی غرض سے پختہ عزم کے ساتھ ویانا مذاکرات میں شامل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ اور یورپی فریق بھی اپنے وعدوں پر عمل درآمد کے لیے ضروری عزم کے ساتھ ویانا آئیں تو سمجھوتے کا حصول ممکن ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے اس موقع پر ایران کے وزیر خارجہ کو دورے بیجنگ کی دعوت دی اور دو طرفہ معاہدوں اور تعاون کو آگے بڑھانے پر زور دیا۔ یورپی مسلسل یورپی مثلث یا ایٹمی سمجھوتے کے رکن تین یورپی ممالک نے ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد سے متعلق ہونے والے ویانا مذاکرات میں نیک نیتی سے شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی مثلث برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایٹمی انرجی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد سے متعلق ہونے والے ویانا اجلاس میں نیک نیتی سے شرکت کریں گے۔ اس اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے نیک نیتی کے ساتھ ویانا میں واپس آئیں گے۔ پاکستان میں پیٹرولیم ڈیلروں کی ہڑتال کے نتیجے میں پورے ملک میں پیٹرول اسٹیشن بند ہونے سے شہریوں کو کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ پاکستان کے پیٹرولیم ڈیلروں کی ایسوسی ایشن نے منافع کا مارجن بڑھانے کے لیے ملک بھر میں ہڑتال کر دی ہے۔ پیٹرولیم ڈیلروں کا مطالبہ ہے کہ ان کے منافع کا مارجن بڑھا کر 6% کیا جائے۔ پیٹرولیم ڈیلروں کی ایسوسی ایشن نے اعلان کیا ہے کہ منافع بڑھانے تک حکومت سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ دوسری طرف پاکستان کی وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں پی ایس او، شیل، ٹوٹل اور دیگر کمپنیوں کے تمام پیٹرول پمپ کھلے رہیں گے۔ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ پیٹرول کی فراہمی میں خلل ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور کراچی سمیت شہروں سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق حکومت کی یقین دہانی کے برخلاف اکثر پیٹرول پمپ بند ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق بعض پیٹرول پمپ کھلے نظر آئے، لیکن ان پر لمبی لمبی قطاریں بھی دیکھنے کو ملی ہیں۔ ایران فلسطینی کاز کا دفاع کرنے والا ملک ہے اور اس کا یہ موقف کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ بات جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہی۔ المیادین ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ کا کہنا تھا کہ ایران کی جانب سے فلسطینی امنگوں کے دفاع کا سلسلہ کبھی بھی نہیں رکے گا اور اسرائیل کے ساتھ اس کی دشمنی بھی ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے مظلوم عوام بھی فلسطینیوں اور ان کی تحریک مزاحمت کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے واضح کیا کہ استقامتی محاذ نے جنگ سیف القدس کے بعد اپنی دفاعی طاقت پوری طرح بحال کر لی ہے اور ہم مسلسل دیسی ہتھیار بنا کر اپنی طاقت میں اضافہ کر رہے ہیں، حتیٰ ڈرون طیارے بنانے کے بھی قابل ہیں۔ مقبوضہ جنوبی فلسطین میں مسالہ تیار کرنے والی ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ ایک صہیونی ٹی وی چینل کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں واقع شہر راحت میں بیت کاما چوراہے کے قریب مسالہ جات کی ایک فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ رپورٹ کے مطابق درجنوں فائر فائٹرز کارخانے میں لگی آگ کو بجھانے اور اسے آس پاس کی عمارتوں تک پھیلنے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس آتش زدگی سے ہونے والے ممکنہ جانی اور مالی نقصان کے بارے میں ابھی تک صحیح تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ صہیونی حکومت کے ٹیلی ویژن چینل نے آتش زدگی کا ویڈیو جاری کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ میلوٹیل پلانٹ کے پروڈکشن ہال میں آگ بجھانے کے لیے 14 فائر فائٹرز کو علاقے میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن نے کہا ہے کہ قیام امن کی کوشش کا جھوٹا امریکی دعویٰ فریب اور دھوکہ ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد النعیمی نے کہا ہے کہ امریکیوں کے جھوٹے دعووں کا مقصد یمن میں اپنے جرائم پر پردہ ڈالنا ہے۔ اس سے پہلے انقلاب یمن کی اعلی کمیٹی کے سربراہ محمد علی الحوثی نے بھی یمن میں قیام امن کی ضرورت کے حوالے سے امریکی حکام کے بیانات کے بارے میں کہا تھا کہ یمن میں جنگ کا آپشن امریکی ترجیحات میں ہے اور وہ امن پسندی کا دکھاوا کر رہا ہے۔ امریکی وزیر جنگ نے ابھی حال ہی میں مناما سیکورٹی اجلاس میں اس بات کی جانب اشارہ کیے بغیر کہ یمن میں جنگ شروع کرنے والا سعودی عرب ہے اور اس نے اس 7 سالہ جنگ میں ہزاروں یمنی شہریوں کو قتل اور زخمی کیا ہے دعویٰ کیا تھا کہ یمنی فوجی جنگ یمن اور سعودی عرب پر حملہ بند کریں۔ یمنی فوجی جنگ یمن اور سعودی عرب پر حملہ بند کریں۔ یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے مارچ سن 2015 سے جارحیت شروع کی ہے جس میں اب تک لاکھوں یمنی شہید اور زخمی اور دسیوں لاکھ بے گھر اور در بدر ہو چکے ہیں۔ عراقی فوج کے جوائنٹ آپریشنل کمانڈ کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ 15 دن میں تمام امریکی فوجی ملک سے باہر نکل جائیں گے۔ عراق کی سرکاری نیوز ایجنسی وا کے مطابق عراقی فوج کے جوائنٹ آپریشنل کمانڈ کے ترجمان تحسین الخفاجی نے کہا ہے کہ ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی ختم ہونے کا مسئلہ مقررہ نظام الاوقات کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے اور وہ عین الاسد کی مخصوص فوجی چھاونی میں محدود موجودگی کے علاوہ کہیں اور نہیں ہیں۔ الخفاجی نے کہا کہ اکثر امریکی فوجی عراق سے نکل چکے ہیں اور صرف کچھ فوجی ہی مشیر اور انٹیلیجنس اور ٹریننگ کے شعبے سے متعلق فوجی ہی باقی بچے ہیں۔ شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل کے فضائی حملے کو ناکام اور 10 میزائلوں کو فضا میں تباہ کر دیا ہے۔ شام میں قائم روس کے آشتی مرکز کے نائب سربراہ وادیم کولیت نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جمعرات کی صبح صوبہ حمص میں کم سے کم 12 میزائل داغے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے 12 میں سے 10 میزائلوں کو روسی دفاعی نظام بک M2 کے ذریعے نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ وادیم کولیت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شام کے صوبے حمص پر اسرائیلی حملے میں ایک شامی فوجی زخمی ہوا ہے۔ اس سے پہلے شامی ذرائع نے جمعرات کی صبح صوبے حمص پر اسرائیلی حملے کو ناکام بنانے کی خبریں جاری کی تھیں۔ امریکی محکمہ تجارت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 12 چینی کمپنیوں سمیت 27 غیر ملکی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بائیڈن حکومت کی وزارت تجارت نے اعلان کیا ہے کہ مذکورہ 12 چینی کمپنیوں میں سے 8 کو کوانٹم کمپیوٹنگ اور جدید ٹیکنالوجی کا دعویٰ کرنے پر بلیک لسٹ کیا گیا ہے۔ واشنگٹن نے یہ اقدام چین اور امریکہ کے صدور کی ورچوئل ملاقات کے 10 دن کے بعد کیا ہے۔ امریکی محکمہ صنعت نے سلامتی کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ کمپنیاں امریکی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل کر کے اسے چینی فوج کو منتقل کر سکتی ہیں۔ سویڈن کی پہلی خاتون وزیر اعظم حکومت سے گرین اتحاد کے الگ ہونے کی بنا پر منتخب ہونے کے چند گھنٹے کے بعد ہی مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق سویڈن کی پہلی خاتون وزیر اعظم میگڈالینا اینڈرسن نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اس فیصلے سے آگاہ ہیں۔ مستعفی ہونے کا فیصلہ حکومت کے پیش کردہ بجٹ پارلیمنٹ میں منظور نہ ہونے کے بعد کیا گیا کیونکہ ممبران پارلیمنٹ کی اکثریت نے اپوزیشن جماعتوں کے بل کے مسودے کی حمایت کر دی تھی۔ ملیشیا کے حکام نے اعلان کیا ہے کہ وہ 7 دسمبر کو ملک میں ہونے والے عالمی اسکویش ٹورنامنٹ میں سہونی حکومت کی ٹیم کو شرکت کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق سہونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سہونی حکومت کے اسکویش فیڈریشن نے عالمی اسکواش فیڈریشن سے کہا ہے کہ وہ ملیشیا کو اسرائیلی کھلاڑیوں کو ٹورنامنٹ میں شرکت کی اجازت دینے کا پابند بنائے۔ اس سے پہلے ملیشیا کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ملیشیا کی حکومت فلسطینی عوام کے مقاصد اور اہداف کی حمایت کرتی ہے۔ انٹرنیشنل ملٹری ریسلنگ چیمپئن شپ کے ہیوی ویٹ مقابلے ایران نے جیت لیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق انٹرنیشنل ملٹری ریسلنگ چیمپئن شپ کے ہیوی ویٹ مقابلوں کے آخری دن ایرانی پہلوان امیر قاسم نے اپنے روسی حریف ویتالی شوکور کو شکست دے کر یہ ایونٹ اپنے نام کر لیا۔ ایران کی ٹیم 200 پوائنٹ کے ساتھ انٹرنیشنل ملٹری ریسلنگ چیمپئن شپ میں پہلے نمبر پر رہی، جبکہ روس کی ٹیم نے 197 پوائنٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ ایران کی خاتون کراٹے ٹیم نے سماعت سے محروم افراد کی عالمی کراٹے چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ تہران میں 4 دن تک جاری رہنے والے ان مقابلوں کے آخری دن ایران کی خواتین کی ٹیم سونے کے 4 اور چاندی اور کانسی کے 2-2 تمغوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی، جبکہ روس اور یوکرین کی ٹیمیں دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہی ہیں۔ اس سے پہلے سماعت سے محروم خواتین کی کیو رگی ٹائیکوانڈو کے عالمی مقابلوں میں ایرانی خواتین کی قومی ٹیم نے دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اب سماعت فرمائیے ہماری ایک سیاسی رپورٹ۔ یورپی مثلث یا ایٹمی سمجھوتے کے رکن 3 یورپی ممالک نے ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد سے متعلق ہونے والے ویانا مذاکرات میں نیک نیتی سے شرکت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یورپی مثلث برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایٹمی انرجی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد سے متعلق ہونے والے ویانا اجلاس میں نیک نیتی سے شرکت کریں گے۔ برطانوی وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری ہونے والے اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے نیک نیتی کے ساتھ ویانا میں واپس آئیں گے تاکہ جون میں جہاں بات رکی تھی دوبارہ وہیں سے شروع ہو جائے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے اپنے مشترکہ اعلامیے میں کہا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ایک ایسے اتفاق رائے کا حصول ممکن ہے جس سے ایران ایٹمی معاہدے پر مکمل درآمد شروع کر دے اور امریکہ اس معاہدے میں واپس آ جائے۔ جامع ایٹمی معاہدے کے یورپی ارکان نے ایٹمی معاہدے کے تعلق سے اپنے وعدہ خلافیوں اور امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی ضرورت کو نظر انداز کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو چاہیے کہ آئندہ مذاکرات کے لیے ملنے والے موقع سے فائدہ اٹھائے اور ایٹمی سمجھوتے پر مکمل درآمد شروع کر دے۔ دریاسنا ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی میں یورپی یونین کے سفیر نے بدھ کو IAEA کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں یورپی یونین کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد اور اس کی مسلسل حمایت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین 29 نومبر کو ہونے والے ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس اور ایٹمی سمجھوتے پر مکمل اور مؤثر عمل درآمد شروع کرنے کی ضمانت کے طریقوں پر غور و فکر اور تبادلہ خیال کا خیر مقدم کرتی ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یورپی یونین اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کے ایک طرفہ طور پر نکل جانے اور اس کی جانب سے پابندیاں دوبارہ عائد کیے جانے سے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ IAEA میں یورپی یونین کے نمائندے نے اسی کے ساتھ کہا کہ ایران کی جانب سے ایٹمی سمجھوتے پر مکمل اور قابل تصدیق عمل درآمد کے ساتھ ہی ایٹمی موضوع سے متعلق پابندیوں کی منسوخی مجوزہ سمجھوتے کا اہم حصہ ہے۔ دوسری طرف ایٹمی انرجی کے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں روس کے نمائندے نے کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کا نکلنا اور ظالمانہ پابندیوں کا نفاذ اس سمجھوتے پر عمل درآمد کے سلسلے میں موجودہ مسائل کی اصلی وجہ ہے۔ IAEA کے بورڈ آف گورنرز میں روسی نمائندے میخائل اولیانوف نے ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کے باہر نکلنے اور پابندیوں کے باعث پڑنے والے بہت زیادہ دباؤ کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد کا راستہ ویانا مذاکرات سے گزرتا ہے۔ سامعین، آپ نے ہماری سیاسی رپورٹ سماعت فرمائی، اور اب اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا ایک یہی سہارا ہے, ایک یہی سہارا ہے, اس جہاں میں جینے کا بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے, وہ تجھے بچائیں گے کشتی, غم نہ کر سفینے کا, ان پہ چھوڑ دے کشتی, غم نہ کر سفینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا, بات کر مدینے کی, ذکر کر مدینے کا, سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام میں بھی, سہنے گلستاں میں بھی اور گلوں کی جام.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا ہفتہ بسیج کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام, لیکن پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 4 آذر 19 ربیع الثانی اور 25 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انیس ربیع الثانی سن 403 ہجری قمری کو محدث فقیہ اور دانشور علی بن خلف قیروانی قابسی نے وفات پائی. وہ تیونس کے علاقے قیروان کے رہنے والے تھے اور سن 324 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے. علی بن خلف قیروانی قابسی کو فقہ اور اصول فقہ کے بارے میں بہت علم تھا. وہ جوانی میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے, لیکن اس کے باوجود وہ بے شمار حدیثوں کے حافظ تھے. ان کی کتابوں میں فقہ سے متعلق الموحد کتاب قابل ذکر ہے. انیس 25 نومبر 1562 عیسوی کو اسپین کے معروف مصنف، ادیب اور ڈرامہ نگار لوپے دی ویگا میڈرڈ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے اور کہتے ہیں کہ وہ 5 سال کی عمر سے اسپینش زبان کی طرح لاطینی زبان لکھتے اور پڑھتے تھے۔ لوپے دی ویگا کے ڈراموں کی تعداد 1800 اشعار اور مذہبی داستانوں کی تعداد کئی سو بتائی جاتی ہے۔ وہ اپنے ڈراموں کا موضوع ایسا منتخب کرتے تھے جو لوگوں کو بہت پسند آتا تھا اور ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتا تھا۔ April 13, 1329 کو ایران کی مجلس شورائے ملی کے پیٹرولیم کمیشن نے برطانیہ اور ایران کی تیل کمپنی کے الحاق کے معاہدے کو مسترد کر دیا۔ یہ معاہدہ ایران کے اقتدار اعلیٰ کے لیے خطرہ تھا اور ایران کے تیل کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے میں برطانوی تیل کمپنی کے اختیارات میں اضافے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کی مخالفت اور برطانوی سامراج کی سازشوں کا پردہ چاک کرنے میں مذہبی اور قومی طاقتوں نے فعال کردار ادا کیا۔ آخرکار مذہبی اور قومی طاقتوں کے قریبی تعاون نے جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور ایران کی تیل کی صنعت کو 29 اسفند 1329 کو قومی تحویل میں لیے جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ April 13, 1345 کو استاد جبار باغچوان کا انتقال ہوا۔ وہ 1261 میں قفقاز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بہرے بچوں کے لیے پہلا نرسری اسکول 1302 میں تبریز میں شروع کیا۔ باغچہ اطفال نامی یہ نرسری اسکول 3 بہرے بچوں سے شروع کیا گیا۔ استاد جبار باغچوان نے تہران میں بھی 1312 میں بہرے بچوں کے لیے اسکول قائم کیا تھا۔ انہوں نے گونگے بہرے لوگوں کے لیے ایک ٹیلی فون بھی ایجاد کیا تھا اور لڑکیوں کی تعلیم کے لیے بھی ایک اسکول کی بنیاد ڈالی تھی۔ استاد باغچوان کی بدولت ہی ایران کے گونگے بہرے بچے اپنے اطراف کی دنیا اور دیگر انسانوں سے رابطہ برقرار کرنے میں کامیاب ہو سکے۔25 نومبر 2011 کو دنیا کے مایہ ناز روسی ویٹ لفٹر واسلی الیکسیف کا انتقال ہوا۔ انہوں نے ویٹ لفٹنگ کے میدان میں عالمی پیمانے پر 80 اور ملکی پیمانے پر یعنی سوویت یونین میں 81 نئے ریکارڈ قائم کیے۔ واسلی الیکسیف نے 1972 میں میونخ جرمنی اور 1976 میں مونٹریال کینیڈا میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ ان کو 1993 میں بین الاقوامی ویٹ لفٹنگ فیڈریشن IWF کی طرف سے ویٹ لفٹنگ کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا ویٹ لفٹر قرار دیا گیا تھا۔ واسلی الیکسیف جرمنی کے شہر میونخ میں 69 سال کی عمر میں دل کے عارضے میں انتقال کر گئے۔25 نومبر 2016 کو کیوبا انقلاب کے قائد فیڈل کاسٹرو کا انتقال ہوا۔ وہ 13 اگست 1962 کو ویران شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ فیڈل کاسٹرو نے طالب علمی کے زمانے میں ہی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی تھی۔ جب 1952 میں جنرل بیٹسٹا نے ایک خونریز بغاوت کے ذریعے کیوبا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا تو کیوبا کے بہت سے سیاسی گروپ بیٹسٹا کی ڈکٹیٹرشپ ختم کرنے کے لیے ایک ہو گئے، جن میں فیڈل کاسٹرو بھی اپنے 160 افراد کے ساتھ شامل تھے۔ بلاخر 1959 میں فیڈل کاسٹرو بیٹسٹا کو شکست دے کر کیوبا کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ کیوبا انقلاب کی قیادت کے علاوہ 1959 سے 1976 تک کیوبا کے وزیر اعظم اور 1976 سے 2008 تک صدر رہے۔ 25 نومبر سن 2020 عیسوی کو دنیا کے معروف فٹ بالر اور کوچ ڈیگو میراڈونا کا انتقال ہوا. ان کا تعلق ارجنٹائن سے تھا اور 30 اکتوبر سن 1960 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. میراڈونا کا شمار فٹ بال کی تاریخ کے بہترین کھلاڑیوں میں ہوتا ہے اور فٹ بال کے اہم اور ممتاز کھلاڑی، کوچ، متعلقہ ماہرین اور فٹ بال کے مخصوص جریدے ان کو فٹ بال کے تمام ادوار کا بہترین کھلاڑی قرار دیتے ہیں. ارجنٹائن کی قومی ٹیم کو 1986 کے عالمی فٹ بال کپ کی چیمپئن شپ حاصل کرنے میں میراڈونا کی محنت اور کوشش بھی شامل تھی. سامعین، اس کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے.
سمن ہفتہ رضاکار فورس بسیج کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سمن، آج کے پروگرام میں ہم رضاکار فورس بسیج کی تشکیل اور اس کی افادیت کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین، بسیج ایک مکتب ہے، ایک ایسا مکتب جس کے پیروکار اسلام اور اس کی ترویج کے چاہنے والے ہیں. بسیج کے افراد مکتب امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں. یہ وہی مکتب ہے جس نے قاسم سلیمانی جیسے افراد کو ایثار و مزاحمت کے آسمان پر بلند کیا اور امر کر دیا. یہ وہی مکتب ہے جو خالص مذہبی عقائد سے قوت لیتا ہے اور خدمت اور جہاد سے محبت رکھنے والے بسیجیوں کو قربانی اور ایثار کی طرف دعوت دیتا ہے. بسیج ایک ایسا ادارہ ہے جس میں وہ تمام اجزاء موجود ہیں جو انسان کی حقیقی نشو و نما میں مؤثر ہیں اور اسے انسانیت اور روحانیت کی بلند چوٹیوں تک پہنچاتے ہیں. تقوی، اخلاص، جرأت، بہادری، اخلاق، ایثار، انسانیت اور سب سے بڑھ کر رہبر کی اطاعت اور عوام کی خدمت رضاکار فورس بسیج کی اہم صفات ہیں. اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے رضاکار بسیج کے بارے میں فرمایا، رضاکار بسیج ایک شجرہ طیبہ ہے، بسیج جس کی بنیاد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی اور بہت جلد دلوں کی گہرائیوں تک پہنچ گئی اور لوگ بالخصوص جوان اس میں شامل ہو گئے۔ درحقیقت مظلوموں کی بسیج یا بسیج مزاحمتی قوت سب سے بڑا ثقافتی، فکری، سماجی اور سیاسی نیٹ ورک ہے جو عوام کے بطن سے نکلا اور ملک کے لیے بہت سے نیک اعمال اور برکات کا سبب بنا۔ جس دن ایران میں بسیج قائم ہوئی اس وقت اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں تھا، اور یہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا کمال تھا جس کے بعض ملکوں نے پیروی کی اور اس وقت اس طرح کا کوئی ادارہ نہیں تھا اور یہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا کمال تھا جس کی بعد میں بعض ممالک نے پیروی کی اور اس کی بے شمار برکات سے فائدہ اٹھایا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بسیج ایک ایسی نظریاتی تحریک ہے جسے عالمی ماہرین تسلیم نہیں کر سکتے۔ جب بھی کسی قوم میں ایمان کی قوت زندہ ہوتی ہے تو وہ سب کو خدا کی طرف بلاتی ہے اور پورے ملک کو متحرک کر سکتی ہے۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے بسیج ایک بہترین مثال ہے۔ بسیجیوں کی مشکل مہمات میں موجودگی کی سب سے نمایاں مثال دفاع مقدس ہے۔ اس وقت بسیجی بوڑھے اور جوان، کسان اور تاجر، اساتذہ، انجینئر اور ڈاکٹر اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور ولی فقیہ کی پکار پر لبیک کہا اور دشمن کے خلاف صف اول میں جا کر فوج کے ہمراہ بہادری سے لڑے۔ 8 سال تک انہوں نے ملک کا ایک حصہ بھی کسی غیر ملکی کو نہیں دینے دیا۔ ملک میں اپنے دینی جذبے اور خدا اور اہل بیت علیہ السلام سے مخلصانہ محبت کے ساتھ انہوں نے بندگی کے شاندار ترین مظاہر کو پیش کیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں ان جوانوں کی محبت و الفت کا حوالہ دیا اور فرمایا، مجھے ان نوجوانوں سے رشک آتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اے علماء جو کئی سالوں سے عبادت کر رہے ہیں، ایک بار شہدا کی وصیتیں پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ نوجوان ایک رات میں کس طرح اصلاح نفس کے طویل سفر سے گزرے۔ ان جوانوں کی نمایاں خصوصیات میں سے پہلی نماز کی طرف توجہ کرنا، نماز کے ذریعے خدا سے محبت کا رشتہ، اور اہل بیت علیہ السلام اور آئمہ اطہار علیہ السلام، بالخصوص امام حسین علیہ السلام اور شہدا سے خالص محبت تھی۔ بسیج کا مکتب عاشورہ اور امام حسین علیہ السلام کے مکتب سے جڑا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنی جان تو قربان کر دیتے تھے لیکن ذلت قبول نہیں کرتے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام میں بسیج ملک کے خالص ترین، سب سے زیادہ لگن اور سب سے زیادہ تیار نوجوانوں پر مشتمل جماعت ہے جو ملک کے عظیم مقاصد کے لیے ہر میدان میں حاضر ہیں۔ چنانچہ بسیج بنیادی طور پر مقدس آیت خدا کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے 12ویں امام کی غیر موجودگی میں بسیج اپنے اعلیٰ ترین رہنما یعنی ولی فقیہ کی اطاعت کرتے ہیں جو کہ ان کا رہنما اور قائد ہے۔ سپریم لیڈر کی اطاعت کو قبول کرنا بسیجیوں کی سب سے واضح خصوصیات میں سے ایک ہے، اور سپریم لیڈر کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا بسیج کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ درحقیقت ہر وہ شخص جو اسلام کے اصولوں اور انقلاب اور اس نظام کی سرخ لکیروں پر یقین رکھتا ہے، خواہ وہ بسیج کا رکن ہی کیوں نہ ہو، اس ملک میں بسیج سمجھا جاتا ہے اور رہبر کی اطاعت کو اپنا فریضہ شمار کرتا ہے۔ اسلامی انقلاب کے آغاز سے لے کر اب تک اسلامی انقلاب کے 4 عشروں میں ہمیشہ رضاکار فورس بسیج صف اول میں رہی، اس لیے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، جہاں بسیج کے جوان موجود تھے وہاں حوصلے اور روحانیت بھی تھی، یقیناً مزاحمت بھی تھی، اور اس کے نتیجے میں فتح حاصل ہوئی تھی۔ بسیجی اپنی تمام تر محبت، ایمان، خلوص اور ولایت کے ساتھ اعلیٰ درجے کی بصیرت اور شعور رکھتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے بارہا اشارہ کیا ہے اور تاکید کی ہے کہ متحرک ہونا صرف ایک جذباتی اور روحانی تحریک نہیں ہے، بلکہ متحرک ہونا جاننے اور سمجھنے پر منحصر ہے، یہ بصیرت اور بیداری پر منحصر ہے۔ دشمن کی بصیرت، بیداری اور صحیح علم کی بدولت اسلامی ایران نے سخت فتنوں پر قابو پا لیا اور مضبوط ہوا۔ 1999 اور 2009 میں دشمنوں کی طرف سے دو بغاوتوں کی منصوبہ بندی کی گئی اور کچھ اندرونی دھوکے باز لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر فسادات ہوئے، لیکن انقلابی لوگوں نے بسیج کے جذبے کے تحت تیزی سے کام کیا اور مرکزی گلیوں میں بڑی تعداد میں موجودگی کے ساتھ انقلاب کی حفاظت کی اور امام اور قیادت کے نظریات سے تجدید بیعت کی۔ اس طرح فتنوں کا خاتمہ ہوا اور بحران ترقی اور سربلندی کے موقع میں تبدیل ہو گیا۔ سپریم لیڈر کے احکامات پر بسیجیوں کا رد عمل مسائل اور بحرانہ کے حل کے لیے ان کی مکمل تیاری کو ظاہر کرتا ہے، اور بیداری، عزم، بصیرت، فکر اور بروقت اقدام بسیج کی اہم ترین خصوصیات میں سے ہے۔ تمام ایرانی نسلی گروہوں، مختلف قومی تنظیموں کے فعال اور پرجوش نوجوان پروفیسرز اور طلباء میں سے ممتاز افراد سب بسیج میں موجود ہیں۔ یہ بنیادی اور اہم چیلنجوں کے میدان میں ہمیشہ سامنے آتے ہیں۔ جب بھی ملک کی ثقافت، عقائد اور انقلاب کی جڑوں کی توہین ہوتی ہے تو وہ سڑکوں اور چوراہوں پر آ کر اپنے قومی اور مذہبی تشخص کی حفاظت کرتے ہیں۔ بسیج کی سوچ ان کے نظریات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس بنیاد پر بسیج کی عملیت پسندی اس کے آئیڈیالزم کے مطابق ہے۔ وہ دور افق کو دیکھتی ہے، وہ خلوص نیت سے اپنے آپ کو مختلف شعبوں میں انقلاب کے خادم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ خطرے کے وقت وہ فوجی وردی پہنتا ہے اور اپنے مذہب اور ملک کا بھرپور طریقے سے دفاع کرتا ہے، اور حالت امن میں رفاہی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ظلم سے لڑو اور مظلوم کی مدد کرو، ان کا سلوگن ہے۔ تمام لوگوں کی مدد کرنا ان کا شعار ہے۔ تمین پروگرام کے اس حصے میں رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے ایک خطاب سے اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، ہم نے بسیج رضاکار فورس کو شروع سے لے کر اب تک ہمیشہ میدان عمل میں مصروف دیکھا ہے۔ عمل کے مختلف میدانوں میں بسیج مصروف عمل رہی ہے۔ دفاع مقدس کے دوران، 8 سالہ جنگ کے میدان میں، پھر تعمیراتی مہم کے دوران گوناگوں سائنسی میدانوں میں، اسٹیم سیلز ٹیکنالوجی سے لے کر ایٹمی ٹیکنالوجی تک ہر میدان میں رضاکار فورس نے نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں۔ میں نے خود محاذ کے اگلے مورچوں اور فرنٹ لائن کے قریب بنائے گئے ہسپتالوں میں مشاہدہ کیا ہے کہ ڈاکٹر اس علاقے میں قائم ہسپتالوں میں خدمات انجام دینے کے لیے تہران اور ملک کے دیگر علاقوں سے آتے تھے، جبکہ دشمن ان ہسپتالوں کو کم فاصلے کی توپوں سے بھی نشانہ بنا سکتا تھا۔ تہران اور دیگر شہروں کے ڈاکٹر ہمیشہ آمادہ رہتے تھے کہ جیسے ہی محاذ پر جانے کی اطلاع انہیں ملے، وہ فوراً اپنا بیگ اٹھا کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو جاتے تھے، اور وہ جو ہمیشہ تیار رہتے تھے اور متعلقہ مقام پر پہنچ کر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے تھے۔ رضاکار فورس کی فنکارانہ سرگرمیوں کا بھی یہی عالم ہے۔ فن و ہنر کے میدان میں بھی جو مؤثر سرگرمیاں انجام پا رہی ہیں اور روز بروز ان کا معیار بلند اور بالا ہوتا جا رہا ہے، آپ ان میں ہمارے ان رضاکاروں کو موجود پائیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ پیش رفت کی راہ پر اسلامی نظام کے گامزن رہنے اور درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کو تمام شعبوں میں رضاکارانہ جذبے کی ضرورت ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ملک کے مختلف شعبوں میں رضاکاری کا جذبہ روز بروز زیادہ گہرا اور وسیع تر ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ ملت ایران اسی رضاکاری کے جذبے کی مدد سے عالمی اقتدار کی چوٹیاں سر کرے گی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے رضاکار فورس کو انقلاب کی جڑوں سے نکلنے والی ایک مایا ناز شاخ سے تعبیر کیا، اور اسلامی انقلاب کے بے مثال واقعات میں ایک اہم ترین واقعے کے طور پر بسیج کی تشکیل کا ماجرا بیان کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ ہر تحریک کے اہداف کے مطابق اصلاحات وضع کرنے اور اداروں کی تشکیل کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بسیج کی تشکیل پر زور دے کر مستقبل کی ضرورتوں کے سلسلے میں اپنی گہری نظر اور دور اندیشی کا ثبوت دیا ہے۔ سامعین، ہفتہ رضاکار فورس بسیج کے حوالے سے خصوصی پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
ابھی آپ سامعین ہفتہ بسیج کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں، تو آئیے مل کر بعض اخبارات کی تفصیلی خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اور روزنامہ ارمان ملی جو ایران کا اخبار ہے، اس کی سرخی ہے کہ گروسی نے ویانا میں اپنی باتیں بدل دیں۔ بدھ کے روز ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے بورڈ آف گورنرز کی نشست ویانا میں منعقد ہوئی۔ حسب معمول ایران کے ایٹمی پروگرام کو مرکزیت حاصل تھی۔ اس نشست کی ابتدا میں روس کے نمائندے اولیانوف اور ایجنسی کے سربراہ گروسی نے تقریر کی۔ رافیل گروسی کے دورے تہران اور یہاں پر خود ان کے بقول مفید اور مثبت ماحول کے پیش نظر توقع تھی کہ بورڈ آف گورنرز کی نشست میں تہران کے لیے ان کا رویہ یا کم از کم الفاظ پہلے کے مقابلے میں نرم رہیں گے، لیکن آئی اے ای کے چیف نے اپنے گزشتہ موقف کا اعادہ کرتے ہوئے تہران کو ملزم اور مذاکرات کو بے نتیجہ قرار دیا۔ ان کے اس موقف سے مغربی حکومتیں یقیناً خوش ہوں گی، اور اس ذریعے سے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے مذاکرات سے قبل ایران کے خلاف ماحول بن سکے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران آئی اے ای کے سربراہ نے ایٹمی ایجنسی کی غیر جانبداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا دورہ تہران دو طرفہ مفاہمت، موجودہ مسائل کے حل اور اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تعاون میں اضافے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ روزنامہ الاخبار نے سرخی لگائی کہ انتخابات کی جنگ، مزاحمتی تحریک اور اتحادیوں کے ضروری اقدامات۔ لبنان کی استقامتی تحریک کے مخالفوں کا بس ایک ہی نعرہ ہے، اس تحریک کے ہتھیار لبنان کی تمام مشکلات کی جڑ ہیں۔ یہ نعرہ اس لیے نہیں لگایا جا رہا ہے کہ فوج کو زور زبردستی حزب اللہ سے ہتھیار لینے پر مجبور کیا جائے، یا حتیٰ اسلحے سے دستبردار ہونے کے لیے مذاکرات کیے جائیں، بلکہ ذریعے ملک کے سیاسی، سماجی، اقتصادی، حتیٰ کہ گھریلو جھگڑوں کے ذمہ داری ہر طرح سے حزب اللہ پر ڈالے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ مغرب اور سعودی عرب سے وابستہ حکام کی گزشتہ 60-70 برس سے نااہلی کی پردہ پوشی کی جا سکے۔ اس کے مقابلے کے لیے سب سے پہلے سوجھ بوجھ اور پرسکون ہو کر حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جس پر حزب اللہ کی قیادت عمل پیرا ہے اور دوسرا اقدام یہ کہ استقامتی محاذ اپنے قومی اتحادیوں کی مدد سے اپنے ایجنڈے، رائے حل اور مزاحمت کے روشن مستقبل کے بارے میں عوام کو آگاہ کرے۔ اس طرح مزاحمت مخالف محاذ کی نااہلی اور ملک دشمنی کا پردہ بھی فاش ہو جائے گا اور وہ طبقہ بھی حزب اللہ کی حمایت کرنے لگے گا جو صرف ایک سادہ اور پرسکون زندگی کا خواہاں ہے۔ اور اب نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں اور مشرق نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، مکمل کامیابی تک تھوڑا ہی راستہ بچا ہے، جنرل سلامی۔ ہفتے بسیج کی مناسبت سے صبح خراسان جنوبی میں تقریر کرتے ہوئے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے کہا کہ بسیج ایک عوامی ادارہ ہے جو کبھی بھی قوم سے الگ نہیں ہوا اور پروقار انداز میں آگے کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ اس ادارے کو اور اس کے رضاکاروں کو پرشکوہ قابل فخر انداز میں یاد کرے گی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اور بھی بڑی کامیابیوں تک اب کم ہی راستہ باقی ہے کیونکہ ہمیں خدا کی نصرت پر پورا بھروسہ ہے۔ جنرل سلامی نے کہا کہ بسیج کے وجود کے برکت سے دشمن آج زوال کی جانب جا رہا ہے اور اب ایران پر مرکوز ہونے کی سکت کھو چکا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ آج دشمنوں کو ایک وسیع محاذ کا سامنا ہے۔ جنرل سلامی نے مزید کہا کہ خطرناک حالات ختم ہو چکے ہیں اور جو بچا ہے وہ محض سخت واقعات ہیں جنہیں خطرناک نہیں کہا جا سکتا، اور اس کی وجہ بسیج اور اس کے رضاکاروں کا طاقتور ہونا ہے۔ ٹی آر ٹی اردو کی سرخی ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات اگلے ہفتے سے شروع ہوں گے۔ امریکہ اور افغان طالبان کے مابین تعطل سے دو چار مذاکرات اگلے ہفتے سے دوبارہ قطری دارالحکومت دوحہ میں شروع ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق فی الحال ان مذاکرات میں طالبان کے ساتھ قومی اہمیت کے کئی امور پر بات چیت کے لیے دو ہفتے کا وقت رکھا گیا ہے۔ ان مذاکرات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ اور افغانستان کو درپیش انسانی بحران اور اس کے ممکنہ حل کو مرکزی اہمیت حاصل رہے گی۔ دوحہ مذاکرات کے اس نئے دور میں امریکی وفد کی قیادت افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب تھامس ویسٹ کریں گے۔ یو این آئی کی خبر ہے کہ راہل نے کرونا سے مرنے والوں کے لواحقین کو معاوضہ دینے کے مطالبے کو دہرایا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کرونا کے سبب جان گنوانے والے ہر کنبے کو 4 لاکھ روپے کے معاوضے کے مطالبے کو دہرایا۔ کانگریس لیڈر نے پھر الزام لگایا کہ حکومت کرونا سے مرنے والوں کے اعداد و شمار چھپا رہی ہے اور مرنے والوں کے لواحقین کو معاوضہ دینے سے گریز کر رہی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ متاثرین کے دکھوں کے ازالے کے لیے اقدامات انجام دیے جائیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام کلام نور، جس کے بعد ہمارے نشریات کا آخری پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا۔ تو لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور، اور اس وقت کی نشریات سے اپنے میزبان کو یہیں پر اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے ہماری دستگاہ ایسی درست کا کربلا کربلا قرآن وہ کتاب ہے۔
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ امل کتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا،
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا، قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے، روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ جاسیہ کی 1-3 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين۔
حم میم، اس کتاب کی تنزیل اس خدا کی طرف سے ہے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے، بے شک آسمانوں اور زمینوں میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ سامعین، سورہ جاسیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے اور دوسرے مکی سوروں کی طرح اس سورہ میں حقانیت قرآن، وحدانیت خداوند اور منحرف عقائد پر مصر افراد کو تحدید، مومنین کو کفار کو بخشنے کی دعوت اور قیامت کے مختلف مناظر کی تصویر کشی بیان ہوئی ہے۔ اس سورہ کی پہلی آیت حروف مقطعہ یعنی حم میم ہے۔ اس آیت کریمہ کے پیش نظر کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوئی ہے، خود قرآن کریم کے اعجاز کو بیان کر رہی ہے کہ جو انہی الف با سے مرتب ہوئی ہے، اگرچہ یہ حروف تمام لوگوں کے اختیار میں ہیں لیکن کوئی بھی شخص قرآن کریم کے ایک سورہ کے جیسا بھی سورہ پیش نہیں کر سکتا۔ نزول قرآن کی بھی خداوند عالم کے دو صفات کی طرف نسبت دی گئی ہے، ایک عزت اور دوسرے عظمت۔ ان صفات کے پیش نظر خداوند عالم مومنین کو بھی نصیحت کر رہا ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں اور کسی بھی عنوان سے ذلت و حقارت کو قبول نہ کریں، اور اپنی عقل حکمت کے معیار کے مطابق اپنے امور کو مرتب و منظم کریں اور بیہودہ اور بیکار کاموں سے پرہیز کریں۔ پھر آیت کریمہ کائنات میں خداوند عالم کی عظمتوں کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس اہم نقطے کی جانب متوجہ کر رہی ہیں کہ قرآن کریم کو اسی عظیم ذات نے نازل کیا ہے جس نے زمین و آسمان کو بھی خلق کیا ہے، اور قرآن کریم میں اس کے احکامات اور قوانین جہان اور انسان کے نظام خلقت سے ہم آہنگ ہیں۔ لہذا اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ وہ نہ صرف قرآن کریم کی آیتوں پر غور و فکر کریں بلکہ نہایت ہی دقت کے ساتھ زمین اور آسمانوں کی خلقت کے بارے میں بھی غور و فکر کریں، تاکہ کائنات میں خداوند عالم کی نشانیوں کو دیکھیں اور اپنے ایمان کو ثابت اور استحکام عطا کریں۔ آسمانوں کی عظمت اور اس کی حیرت انگیز خلقت کا نظام اور زمین اور اس کے عجائبات ہر ایک خداوند عالم کی عظیم نشانیاں ہیں۔ زمین کی تمام حرکت منظم و معین ہے اور زمین اپنے ارد گرد گھومتی ہے اور سورج کے اطراف میں معین مدار میں گھومتی ہے۔ بہرحال زمین اس قدر سکون و آرام سے ہے کہ وہ انسانوں اور تمام مخلوقات کے سکون و آرام کا گہوارہ ہے، اور اس کرۂ خاکی پر بسنے والے اس کی برق رفتار حرکتوں کو محسوس تک نہیں کر پاتے۔ زمین میں انواع و اقسام کے منابع و ذخائر اور اربوں انسانوں کے چراغ حیات کو زندہ رکھنے کے لیے بے شمار وسائل موجود ہیں۔ اسی طرح سے تمام پہاڑ اور دریا بھی خداوند عالم کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ در حقیقت زمین و آسمان اس قدر خوبصورت ہیں کہ جو انسان کو مسحور اور اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ البتہ مومنین اور حق پسند افراد خدا کی ان عظیم نشانیوں کے پاس سے بہت تیزی کے ساتھ گزر نہیں جاتے ہیں بلکہ ان نشانیوں میں غور و فکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ قرآن کریم جو انسانوں کی سعادت مندانہ زندگی کے لیے بہترین قانون ہدایت ہے، وہ خداوند عالم کے بے پناہ علم و حکمت کی بنیاد پر نازل ہوئے ہیں۔ تمام تشریعی اور تکوینی نظام ایک مبدع ہستی سے مرتبط ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ کتاب خدا کی آیتیں اور کتاب طبیعت کے صفحات بھی اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاسیہ کی 4-6 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے،
وفی خلقکم وما یبث من دابت آیات لقوم یوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون۔
اور خود تمہاری خلقت میں بھی اور جن جانوروں کو وہ پھیلاتا رہتا ہے ان میں بھی صاحبان یقین کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور رات دن کی رفت و آمد میں، اور جو رزق خدا نے آسمان سے نازل کیا ہے جس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ بنایا ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں اس قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں جو عقل رکھنے والی ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی حق کے ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں؟ عالم ہستی میں خداوند عالم کی نشانیوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد یہ آیت کریمہ سب سے پہلے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے متوجہ کر رہی ہیں کہ آخر تم لوگ اپنی خلقت کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تاکہ انسانیت کی خلقت میں خداوند عالم کے شاہکار کا مشاہدہ کرتے۔ اسی طرح سے وہ حیوانات جو تمہارے ارد گرد اس کرہ خاکی پر زندگی بسر کرتے ہیں ان کی خلقت کے بارے میں توجہ نہیں کرتے، حالانکہ ان امور کی جانب توجہ کرنے سے خداوند عالم کے وجود اور اس کی وحدانیت پر یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر فطری مخلوقات جیسے ہوا، پانی اور سورج کے طلوع و غروب ہونے کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے ان تمام امور کو اس طرح سے معین کیا ہے کہ جو بھی زندہ مخلوق اس سرزمین پر موجود ہے اس کی زندگی کی بقا کے لیے وہ تمام امور فراہم ہیں۔ جو لوگ خداوند عالم کی ان بے شمار نشانیوں کے بارے میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، اور جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس کے بارے میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے اور ایمان نہیں لاتے، تو یہ خود ان کی مشکل ہے۔ ورنہ خداوند عالم کی نشانیاں خود کائنات میں بھی اور قرآن کریم میں بھی واضح اور روشن ہیں، اور اگر انسان ان کے بارے میں ذرہ برابر بھی غور و فکر اور تدبر سے کام لے لے تو وہ ایمان و یقین کی اعلیٰ منزل پر پہنچ جائے گا۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ وحی الہی ہم سب کو عالم ہستی میں تعقل و تفکر کرنے کی دعوت دیتی ہے، تاکہ خداوند عالم پر ہمارا ایمان شناخت و معرفت کے ساتھ ہو اور اس کے ذریعے یقین کی منزل تک پہنچ سکیں۔ فطری اشیاء جیسے بادل، ہوا، برف اور بارش کو اتفاقی خیال نہ کریں، اگر یہ فطری واقعات منظم و مرتب شکل میں وقوع پذیر نہ ہوں تو انسان اور روئے زمین پر بسنے والے تمام جاندار بھوک و پیاس کی شدت کی بنا پر موت کی آغوش میں سو جائیں گے۔ خدا بند عالم نے آسمانی کتابیں نازل کر کے اپنی حجت کو لوگوں پر تمام کر دیا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان کا کوئی بھی عذر اور بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ سامعین، آئیے اب سورہ جاسیہ کی 7-8 آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم.
بے شک ہر جھوٹے گناہگار کے حال پر افسوس ہے جو تلاوت کی جانے والی آیات کو سنتا ہے اور پھر اکڑ جاتا ہے، جیسے سنا ہی نہیں ہے تو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں عالم ہستی میں موجود پروردگار عالم کی بعض نشانیوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم کی جانب سے قرآن کریم کے نازل ہونے کی طرف اشارہ ہوا تھا۔ اب ان آیتوں میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، جو لوگ خدا، اس کے رسول اور اس کی آسمانی کتابوں پر ایمان نہیں لاتے اور اپنی نفسانی خواہشات کی بنا پر گناہ و فساد کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کا دل حق کو قبول کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا ہے، تو ان کے سامنے جس قدر بھی قرآن آیتوں کی تلاوت کی جائے اس کو سننے اور اس میں غور و فکر کرنے کے لیے بھی حاضر نہیں ہیں۔ ان کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جو سویا نہیں ہے مگر سونے کا ڈرامہ کر رہا ہے کہ اسے جتنی بھی آواز دی جائے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فطری بات ہے کہ ایسا شخص خداوند عالم کے سامنے اپنے غرور و تکبر اور مختلف طرح کے جرائم کے مرتکب ہونے کی وجہ سے سزا کا مستحق ہے، اور دنیا و آخرت میں اپنے برے کام کا نتیجہ ضرور دیکھے گا۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم کے کلام کو ہر ایک تک پہنچانا چاہیے، یہاں تک جو لوگ گناہ و فساد کے دلدل میں بھی ہیں، تاکہ ان پر بھی حجت تمام ہو جائے۔ غرور و تکبر بدترین چیز ہے، لیکن خداوند خالق کے سامنے تو نہایت ہی بدترین ہے، اور اس تکبر کو بار بار انجام دینا بہت ہی زیادہ ناپسند اور برا قرار دیا گیا ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
دریچے۔
سامعین، ہفتے وار پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم سیاسی اور اقتصادی مداخلت کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے سیاسی رجحان میں تبدیلی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد کے شام کے دورے اور اس ملک کے صدر بشار اسد کے ساتھ ان کی گفتگو سے نشاندہی ہوتی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اپنی علاقائی پالیسی میں تبدیلی کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا رقبہ 83,000 مربع کلومیٹر اور اس کی آبادی تقریباً 1 کروڑ ہے، اور آبادی کا 12% مقامی افراد پر مشتمل ہے، جبکہ 88% افراد غیر ملکی باشندے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے حالیہ ایک عشرے کے دوران مغربی ایشیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات سن 2000 تک علاقائی سیاسی اور سیکیورٹی پالیسیوں میں سعودی عرب کے نقش قدم پر چلتا آ رہا تھا۔ 2004 میں جب سے شیخ خلیفہ بن زائد نے متحدہ عرب امارات کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا ہے، متحدہ عرب امارات کی خارجہ پالیسی نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ جس وقت محمد بن زائد متحدہ عرب امارات کے ولی عہد تھے، اس نئے دور کے خد و خال واضح ہونا شروع ہو گئے تھے، اور متحدہ عرب امارات کے علاقائی کردار میں اہم تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ محمد بن زائد نے ابوظہبی کے امیر اور متحدہ عرب امارات کے سربراہ خلیفہ بن زائد کو برین ہیمریج ہونے کے بعد 2014 میں عملی طور پر زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لیے۔ محمد بن زائد کے چھوٹے بھائی عبداللہ بن زائد اس وقت متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ ہیں۔ محمد بن زائد اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد متحدہ عرب امارات کی علاقائی پالیسی میں تبدیلیوں کا آغاز کیا۔ متحدہ عرب امارات نے محمد بن زائد کے ولی عہد ہونے کے ساتھ مداخلت پسندانہ خارجہ پالیسی کا آغاز ایسے وقت میں کیا کہ ابوظہبی ایک علاقائی طاقت بن کر ابھرے۔ یہ مداخلت پسندی 2011 میں عرب اسپرنگ کے آغاز کے ساتھ اور متحدہ عرب امارات کی اقتصادی برتری کے سائے میں برملا ہوئی۔ متحدہ عرب امارات ان ملکوں میں شامل رہا ہے جنہوں نے 2011 میں لیبیا کے خلاف جنگ میں شراکت کی تھی، اور متحدہ عرب امارات اس وقت مشرقی لیبیا میں جنرل خلیفہ حفتر کا حامی اور لیبیا میں ترکی کی فوج کی موجودگی کا مخالف ہے۔ مصر میں بھی متحدہ عرب امارات نے محمد مرسی کے خلاف 2013 میں ہونے والے احتجاج کرنے والوں اور مرسی کی حکومت کی سرنگونی کی حمایت کی تھی، اور اخوان المسلمین کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات ان 4 عرب ممالک میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے 2017 میں قطر کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کیے تھے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے بقول ان کے قطر کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت کرنے والوں کو موضوع بنا کر دوحا کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے تھے اور اس ملک کو شدید دباؤ میں رکھا تھا۔ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ شام اور یمن کے بحران میں متحدہ عرب امارات کی مداخلت اپنے عروج پر پہنچی ہے۔ یہ ملک 2011 میں باقاعدہ طور پر شام کے نظام کے خلاف عربی، مغربی، عبری اور ترکی اتحاد کا حصہ بنا۔ متحدہ عرب امارات 26 مارچ 2015 سے یمن کے خلاف جنگ میں سعودی اتحاد کے 2 اصلی رکن میں سے ایک ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ مداخلت پسندانہ خارجہ پالیسی اپنانے کا متحدہ عرب امارات کا ہدف و مقصد کیا تھا؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات مداخلت پسندانہ خارجہ پالیسی اپنا کر 3 ہدف کے در پہ رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا پہلا ہدف یہ تھا کہ مغربی ایشیا کے علاقے میں بحران کھڑا کر کے علاقے میں اپنے اثر و رسوخ اور حیثیت بہتر بنائے اور اس سے فائدہ حاصل کرے۔ سامعین، ابوظہبی اس فکر میں تھا کہ 2011 میں رونما ہونے والی تبدیلیاں کہ جو مغربی ایشیا کے علاقے میں مصر، ٹیونس اور لیبیا میں انقلاب پر منتج ہوئی تھی، اس علاقے میں طاقت کے توازن میں کمی پر بھی منتج ہوں گی، اور متحدہ عرب امارات ان حالات میں علاقے میں اپنے اثر و رسوخ اور کردار میں اضافہ کر سکتا ہے۔ بالفاظ دیگر، مداخلت پسندی علاقے میں اپنی حیثیت میں اضافے کے مقصد سے آگے بڑھے۔ اس ہدف و مقصد کے حصول کے لیے سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی درکار تھی، اور اسی دائرے میں یمن کے میدان میں اس پارٹنرشپ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا دوسرا ہدف و مقصد یہ تھا کہ علاقے میں اخوان المسلمین کو منظم ہونے سے روکا جائے۔ متحدہ عرب امارات نے اپنے اس ہدف کو سعودی عرب کے ساتھ مل کر آگے بڑھایا. اسی بنیاد پر مصر میں کودتا کی حمایت کی اور اخوان المسلمین کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست میں شامل کر دیا، اور قطر اور ترکی کے ساتھ بھی تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی. سامعین، متحدہ عرب امارات کا تیسرا ہدف و مقصد یہ تھا کہ مداخلت پسندانہ پالیسی کو اپناتے ہوئے مغربی ایشیا کے علاقے میں ایران اور مزاحمتی بلاک کو طاقتور ہونے سے روکے. 2011 میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ایسی تھیں کہ جس کے نتیجے میں سازشی بلاک کمزور اور مزاحمتی بلاک کو تقویت حاصل ہوئی تھی. اس بنیاد پر متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب اور علاقے سے باہر کے بعض ممالک کے ساتھ ہمنوا ہو کر شام کے بحران میں مداخلت کی، اور یمن میں بھی سعودی عرب کے ساتھ مل کر جنگ میں بھرپور حصہ لیا. سامعین، اخبار فائنانشل ٹائمز نے اس بارے میں لکھا ہے کہ مشرق وسطی کے پورے علاقے میں احتجاجات کے سلسلے کے بعد متحدہ عرب امارات نے کوشش کی کہ اسلامی تحریکوں کو پنپنے سے روکے اور ایران کے اثر و رسوخ کے مقابلے میں قدم آگے بڑھائے. اس رجحان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے متحدہ عرب امارات نے اپنے اسٹریٹجک اتحادی سعودی عرب سے مل کر یمن میں حوثیوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، اور متحدہ عرب امارات کے ہزاروں فوجیوں کو جنگ یمن میں چھونک دیا. ایک عشرہ گزر جانے کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کے آثار رونما ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اقتصادی اور سیاسی میدان میں مداخلت پسندانہ پالیسیاں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہیں. متحدہ عرب امارات ایک طرف عرب ملکوں میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے میں سب سے آگے نکل گیا ہے، اور دوسری طرف ترکی کے ساتھ کشیدگی کم کرنے میں مصروف ہے، اور اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ گفتگو کی راہ ہموار کر رہا ہے. متحدہ عرب امارات کے ولی عہد اور وزیر خارجہ عبداللہ بن زائد نے اپنے تازہ ترین اقدام میں شام میں 10 سال کی مداخلت کے بعد اس ملک کا دورہ کیا اور شام کے صدر بشار اسد سے ملاقات اور گفتگو کی ہے. سامعین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ متحدہ عرب امارات اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ اپنی علاقائی حیثیت کو مضبوط کرنے میں مداخلت پسندانہ پالیسیاں مددگار ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن اقتصادی ترقی و پیش رفت کے ذریعے مغربی ایشیا کے علاقے اور عرب دنیا میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا جا سکتا ہے. دہشت گردوں کے ساتھ ایک عشرے کے جنگ کے بعد شام کو اپنا بنیادی انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کے لیے بیرونی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے، اور دمشق اس کا خیر مقدم کرتا ہے. متحدہ عرب امارات کے سربراہ کے مشیر انور قرقاش نے اس ملک کے وزیر خارجہ کے دورہ شام پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ عرب امارات ملکوں سے کشیدہ اور منقطع تعلقات کو بحال کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے. متحدہ عرب امارات نے ترکی کے حوالے سے اسی قسم کی پالیسی اختیار کرنا شروع کر دی ہے، اور اس کوشش میں ہے کہ اقتصادی سرمایہ کاری کے ذریعے انقرہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرے. محمد بن زائد کے بھائی اور اس ملک کے سیکیورٹی کے سربراہ تہنون بن زائد نے حال ہی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کے ساتھ ملاقات کی ہے. ڈیوڈ ہرس نے اپنے ایک مضمون میں رجب طیب اردوغان کے ساتھ محمد بن زائد کی ٹیلیفونک گفتگو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اردوغان نے محمد بن زائد کے ساتھ ہونے والی حالیہ ٹیلیفونک گفتگو کا متن عام نہیں کیا ہے. چند ہی افراد ہوں جنہیں یہ معلوم ہو کہ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد نے ترکی کے صدر کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے. بعض ذرائع کے اعلان کے مطابق محمد بن زائد نے اردوغان کو 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے. البتہ ڈیوڈ ہرس نے اس قسم کی پالیسی کو متحدہ عرب امارات کی خارجہ پالیسی کے ناپائیدار ہونے کی علامت قرار دیا ہے. سامعین، معیشت سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ سیاسی میدان میں رہتے ہوئے اپنے علاقائی اہداف و مقاصد کو بہتر طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے ابوظہبی سے قطر کے ساتھ تعلقات بحال اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا ہے. قطر کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے دائرے میں متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر تہنون بن زائد نے قطر کے دارالحکومت دوحہ کا دورہ کیا، اور اس ملک کے بادشاہ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملاقات و گفتگو کی. ڈیوڈ ہرس قطر کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے تعلقات کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ صرف 1 سال قبل متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب سے قطر پر سے پابندیاں نہ اٹھانے کی درخواست کی تھی، لیکن حالیہ دوروں سے نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ محاصرہ ایک بہت بڑی شکست کا آئینہ دار تھا. برطانوی یونیورسٹی کنگز میں سیکیورٹی امور کے ماہر آنڈریاس کریک نے متحدہ عرب امارات کے قومی سلامتی کے مشیر تہنون بن زائد کے حالیہ دورہ قطر اور اس ملک کے بادشاہ تمیم بن حمد آل ثانی سے ان کے گفتگو ہونے والی ملاقات کے تناظر میں اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ یہ کہنا مبالغہ آرائی ہو سکتی ہے کہ تہنون بن زائد کے دورہ قطر کا مطلب شکست کا دیر سے اعتراف ہے۔ عرب اسپرنگ کے بعد متحدہ عرب امارات کے کسی اعلیٰ عہدیدار کا قطر کا یہ دورہ بے انتہا اہمیت کا حامل ہے۔ ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی متحدہ عرب امارات مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ متحدہ عرب امارات کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران اسرائیل کے ساتھ ابوظہبی کے تعلقات کی بحالی کو اپنے مفادات کے منافی سمجھتا ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات یہ خیال کرتا ہے کہ جو بائیڈن حکومت ایٹمی مذاکرات کی بحالی کی کوشش میں ہے۔ اس درمیان سعودی عرب بھی ایک عرصے سے ایران کے ساتھ مذاکرات اور گفتگو کے لیے آمادہ دکھائی دیتا ہے۔ اس بنا پر متحدہ عرب امارات بھی ایران کے ساتھ کشیدگی کی بجائے تعلقات کی بحالی کی فکر میں نظر آ رہا ہے۔ اخبار فائنینشل ٹائمز نے متحدہ عرب امارات کی سیاسی تبدیلیوں کے اس پورے پروسیس میں شامل ایک اہم فرد کے حوالے سے لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات ایران کے ساتھ درپردہ مذاکرات جاری رکھے گا۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اپنی پالیسیوں میں تبدیلی سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ حتیٰ اقتصادی لحاظ سے مضبوط چھوٹے ممالک علاقے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے جارحانہ فوجی اقدامات کے رجحان کے ساتھ اپنی پالیسیوں کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ ان ملکوں کے لیے امن و سلامتی اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی برقراری بہترین راہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
Thank you.